وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، وہ دعا یہ ہے: اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، اپنا سر جھکاتا ہوں. اللہم لک اسلمت، اسلمت اسلام سے بنا ہے، اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت میں اپنی گردن جھکا دینا. اللہ کے حکم کے سامنے اپنی گردن جھکا دینا، تو اسلمت کے معنی ہوئے اللہ میں اسلام لایا، مطلب تیرے حکم کے آگے میں نے اپنی گردن جھکا دی، تیرا ہر حکم ماننے کو میں تیار ہوں. وبی کا آمن تو، اور تجھی پہ ایمان رکھتا ہوں. وعلی کا توکل تو، اور تجھی پر بھروسہ کرتا ہوں. وعلی کا انب تو، اور تیری ہی جانب رجوع کرتا ہوں. وبی کا خاصم تو، اور تیری مدد کے سہارے دین کے دشمنوں سے لڑتا ہوں. وبی کا خاصم تو، تیری مدد کے سہارے دین کے دشمنوں سے لڑتا ہوں. اللہم اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، اے اللہ میں تیری عزت اور جلال کی پناہ مانگتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اس سے کہ تو مجھے گمراہ کرے. انت الحی الذی لا موت لا تموت، تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا تموت تجھے موت نہیں آئے گی. والجن والانس یموتون، تمام انسانوں اور جنوں کو موت آنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس دعا کے ایک ایک لفظ میں توحید بھری ہوئی ہے، امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مطیع و فرما بردار کون ہوگا اللہ کا، پھر بھی آپ اپنی اطاعت کا اقرار کرتے ہیں اس دعا میں: اے اللہ میں آپ ہی کا فرما بردار ہوں، اللہم لک اسلمت. یہ اقرار ہے، اور کسی کے سامنے اطاعت کا اقرار جو ہوتا ہے یہ وفاداری کی انتہا درجے کی وفاداری کی دلیل، کہ اللہ میں تیرا وفادار ہوں اور جو کچھ تو نے حکم دیا ہے میں تیرے حکم کے آگے اپنا سر جھکاتا ہوں. ہمیں بھی ہمیشہ اپنے اللہ کے سامنے اس وفاداری کا اقرار کرتے رہنا چاہیے، اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں. وبی کا آمن تو، اور اللہ کے سامنے اپنے ایمان کا بھی آپ اقرار فرماتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں. حالانکہ آپ سے زیادہ ایمان والا اور کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں اس کا حوالہ دیتے ہیں: اے اللہ میں ایمان لایا ہوں، آپ ہی پر ایمان لایا ہوں. وعلی کا توکل تو، اور خدا میں نے بھروسہ تجھی پر کیا ہے، تیرے علاوہ کسی اور پر نہیں کیا ہے. اس سے سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل اس اعلیٰ درجے کا تھا کہ آپ دعا میں بھی اپنے اس توکل کا حوالہ دیتے ہیں. ہمیں بھی اسی طرح سے اپنے اللہ پر کامل توکل، بھروسہ اور اعتماد رکھنا چاہیے. وَعَلَيْكَ کا نب تو، اور اللہ میں تیری ہی طرف رجوع کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رجوع فرماتے ہیں، رجوع کا اعتراف فرماتے ہیں، ہمیں تو بہت ہی زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم رجوع کریں، رجوع کا اعتراف بھی کریں، اقرار بھی کریں، اللہ سے اس رجوع کو مانگتے بھی رہیں. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَّمْتُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے ہیں، اللہ دین کے دشمنوں سے جو میں لڑتا ہوں، مقابلہ آرائی ہوتی ہے تو وہ تیری مدد ہی سے ہوتی ہے. اس میں آپ نے امت کو بہت بڑا سبق دیا ہے کہ کوئی اگر دین کا کام کرتا ہے تو وہ اپنے بلبوتے پر نہیں کر رہا ہے. اللہ کی حمایت اور نصرت جب تک کسی کو حاصل نہ ہو، کوئی دین کا کام نہیں کر سکتا. اللہ کی نصرت اور حمایت انسان کو حاصل ہوتی ہے، دین کا کام کرتا ہے، اللہ کی راہوں میں قتال بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، اصحاب جبروت، جاہ و جلال، بڑی طاقت، اقتدار والے، لیکن انہیں زندگی میں کبھی اللہ کی راہ میں لڑنے کی توفیق نہیں ملی. بہت سے ایسے بادشاہ ملیں گے آپ کو، لیکن کچھ ایسے ہی ملیں گے کہ سلطنت بہت بڑی نہیں ہے، ان کے پاس لشکر بھی زیادہ نہیں ہے، اقتدار بھی ان کا بڑا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی اور انہوں نے بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے. اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جس وقت منگولیا سے، منگولینز یعنی چنگیز خان اٹھا ہے تاتاریوں کو لے کر، اور عالم اسلام پر اس شخص نے دھاوا بولا ہے، حملہ کیا ہے، ساتویں صدی ہجری کی بات ہے یہ، تو ان علاقوں میں جہاں سے اس کے حملے کا آغاز ہوا ہے، جو چائنا سے ملے ہوئے علاقے ہیں، منگولیا سے ملے ہوئے علاقے، آذربائیجان، قزاقستان، ترکمانستان، یہ علاقے، یہاں پر اس زمانے میں مسلمانوں کی بہت بڑی مستحکم مضبوط حکومت ہوا کرتی تھی. اس کے زمانے میں خارزم شاہی حکومت، اور اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس وقت جو بغداد کے اندر خلیفہ عباسی بیٹھا ہوا تھا، اس خلیفہ عباسی کو بھی اس شخص نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا. حالانکہ دنیا میں جو بھی حکومتیں تھیں وہ اس سے سند لیا کرتی تھیں، لیکن اس نے نظر انداز کرنا شروع کر دیا. بڑی حکومت تھی، لاکھوں کی فوج تھی، اور ایک دفعے کو چنگیز خاوی کہیں نہ کہیں اس سے خائف رہتا تھا، بڑی حکومت تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ چنگیز خان کی اس سے بات بگڑی اور اس نے کہا کہ میں تجھ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں. تو اس نے اتنی بڑی حکومت، سلطنت، اتنے بڑے لشکر ہونے کے باوجود اس شخص نے یہ کہا کہ ہم پر ایسی قوم نے حملہ کر دیا ہے کہ روئے زمین پر اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ڈر گیا، اور وہ لوگ حملہ کرتے رہے، شہروں کے شہر اجاڑتے رہے، قتل کرتے رہے، آگے بڑھتے رہے. اس کے جتنے ممالک تھے، تقریباً آج 17-18 ریاستیں ہوتی ہیں، وہ ملک ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ملکوں پر اس شخص نے قبضہ کر لیا. 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل عام کیا، اور اسی کا ایک بیٹا ہے، اس کا نام جلال الدین ابن محمد خارزم شاہ ہے. اس نے اپنے ابا سے کہا تھا، ابا آپ کے بس کی نہیں لڑنا تھا، مجھے فوج حوالے کرو، میں دیکھتا ہوں. ابا نے کہا، نوجوان ہے، 22 سال کا نوجوان تھا، کیا کرے گا، فوج کو بھی سب ختم کر دے گا. تو ابا نے اس کی بات پر کان نہیں دھرا، اس کی بات نہیں سنی. نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ساری سلطنت ختم ہونے لگی. لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ تو آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تو اس نے اپنے دوستوں کو جمع کیا. شہزادہ تھا, اس کے دوست بھی تھے کچھ, اور اس نے اپنے دوستوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ بھائی یہ لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں, ختم کر رہے ہیں, اس طرح سے انہوں نے پورے ملکوں کو تاخت و تاراج کرنا شروع کر دیا ہے, ان کی روک تھام ہونی چاہیے. ایک مختصر سا قافلہ, چند ہزار سے زیادہ نہیں تھے لوگ, جبکہ چنگیز خان کے ساتھ لاکھوں لوگ تھے, اور جس بستی کا رخ کرتے تھے پوری بستی کو تہو بالا کرتے تھے. آج جو مغرب جنگ کر رہا ہے نا یورپ, جس ملک پہ لوگ دھاوا بولتے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا پورا حلیہ بگاڑ دیتے ہیں, اس کی صورت مسخ کر دیتے ہیں اس بستی کی. غزہ کی مثال سامنے ہے. اس سے پہلے جن لوگوں نے بھی جہاں حملے کیے ہیں, آپ ان بستیوں کو دیکھو کیسے تہو بالا کر دیتے ہیں. جیسے پہلے زمانے میں عذاب آیا کرتا, سنا ہوگا, نیچے سے بستی اٹھا کر اوپر پلٹ دی. یہ اتنی بمباری کرتے ہیں لوگ کہ پوری بستی کو تہو بالا, کہ کوئی سانس لینے والا باقی نہ رہے. چنگیز خان نے جب حملہ کیا تو اس کا طریقہ کار یہی تھا, ایسا لگتا ہے ان لوگوں نے اس سے سیکھا ہے. وہ جس بستی پر حملہ کرتا تھا اس کی اولین کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ایک جان باقی نہ رہے, سانس لینے والا باقی نہ رہے, یہاں تک کہ بچوں کو بھی وہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے. اور ان کے جو آفیسران تھے وہ اس بات میں مقابلہ کرتے تھے, گردنیں کاٹتے اور کھوپڑیوں سے مینار بناتے, کس کا مینار زیادہ اونچا ہو جائے وہ زیادہ انعام کا مستحق ہوتا تھا اپنے بادشاہ کی نگاہ میں. اور وہ پورے مسلمانی ممالک تھے, مسلمانی شہر تھے سارے کے سارے, تو 1 کروڑ سے زیادہ مسلمانوں کا قتل کیا ہے ان لوگوں نے. لیکن یہ جو شہزادہ ہے 22 سال کا, اس نے چند ہزار لوگوں سے جن کے دل میں ایمان تھا, اللہ کے لیے قربان ہونے کا جذبہ تھا, چنگیز خان کو کئی شکست دی ہیں. لاکھوں کی فوج کو چند ہزار سے, اور پھر آخر میں جو دریائے سندھ ہے اس کے کنارے پر اس کی ایک جنگ ہوئی ہے. اچانک چاروں طرف سے گھیر لیا گیا یہ شہزادہ, اس کے ساتھ چند ہزار لوگ تھے, رات کا وقت تھا, یہ لوگ گھیرے کے اندر آ گئے. خیر پھر بھی انہوں نے ہاتھ پیر مارے. اس ہاتھ پیر مارنے میں آخر میں صرف 700 لوگ باقی رہ گئے. 700 لوگوں سے لاکھ کا مقابلہ کرتا رہا یہ شخص. پھر جب 100 لوگ رہ گئے تو دریائے سندھ میں اس نے چھلانگ لگائی ہے. آج بھی اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں جلال الدین خارجی شاہ نے دریائے سندھ کے کس پارٹ سے چھلانگ لگائی, انگلش میں یا اردو میں بول کے آپ ڈالیے تو وہ آپ کو نظر آ جائے گی کہ اتنی اونچی چٹان سے اس نے چھلانگ لگائی ہے. اس شخص نے چھلانگ لگائی اور دریائے سندھ میں کودا ہے. مقصد یہ تھا کہ پھر تیاری کروں گا. اس کے ساتھ جس وقت کودا ہے 100 لوگ تھے. انہوں نے کھڑے ہو کر ایسی تیر اندازی کی کہ پار ہوتے ہوتے سارے کے سارے ختم ہو گئے, اکیلا یہ بچا. دریا پار کی اس نے, گھوڑا کھڑا کیا, زین بھیگ چکی تھی اس کی, اس کو اتاری سکانے کے لیے ڈالی, اپنا نیزہ گاڑا, چونکہ شہزادہ تاج پہنتا تھا تاج اس کے اوپر رکھا, اور آرام سے آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا ان کو صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے. چنگیز خان دیکھتا رہا اور کہا خدا کی قسم یہ شہزادہ اگر زندہ رہا تو میری حکومت باقی نہیں رہ سکتی. لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ دریا پار کر کے اس کو پکڑے. میں کہنا چاہ رہا ہوں اس کا باپ اتنی بڑی حکومت والا تھا, وہ کچھ نہیں کر سکا. اس کے پاس چند دوست تھے, چند ہزار, ان کے ذریعے سے اس نے دشمن کے دانت کٹے کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں یہ بتا رہے امت کو, ابھی کا خاصم تو بھائی اپنی بنیاد پر تم اللہ کی راہ میں نہیں لڑ سکتے, اللہ ہی کی مدد سے لڑ سکتے ہو. حضور اپنے متعلق کرے اللہ میں تیری مدد کے سہارے ہی لڑتا ہوں, ابی کا خاصم تو. اور خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ نے یہ بات صحابہ کو سمجھا دی تھی. جنگ بدر میں 313 فتح ملی, جنگ احد میں تعداد کو زیادہ, نہ فتح نہ شکست. لیکن وہاں ایک غلطی ہوئی تو مسلمانوں کو سمجھا دیا اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرنا ورنہ یہ دن دیکھنا پڑے گا آئندہ کے لیے سبق. غزوہ خندق کے اندر مسلمان کچھ اور بڑھے, ادھر پورا عرب مجتمع ہو کر اکٹھا ہو کر مدینے پر چڑھ دوڑا, اللہ نے فتح عنایت فرمائی, وہ لوگ بھاگے خائب نامراد ہو کر خاسر ہو کر. اس کے بعد میں خیبر کے اندر مسلمانوں کی تعداد 1400-1500, لیکن پورا خیبر کا علاقہ جہاں بڑے بڑے قلعے بنا رکھے تھے یہودیوں نے, ایک ملک تھا وہ, ریاست تھی پوری کی پوری یہودیوں کی اپنی, پوری ریاست اللہ نے دامن میں ڈال دی مسلمانوں, قدموں میں ڈال دی. فتح مکے میں, مکے کا مسئلہ ایسا تھا کہ قریش اگر صرف آواز لگا دیتے کہ مکے پر حملہ کرنے کے لیے مسلمان آ رہے ہیں تو پورا عرب اکٹھا ہو جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کل 10,000 لوگ ہیں اور اللہ نے پورے مکے کو فتح کرا دیا. اس کے بعد میں طائف میں جو جنگ ہوئی ہے جنگ حنین, اس وقت مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 ہے, 10,000 وہ ہیں جو مدینے سے آئے ہیں اور 2,000 وہ ہیں جو مکے سے ابھی ابھی لوگ مسلمان ہوئے ہیں شریک ہو گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے. تو اس کثرت کو دیکھ کر بعض صحابہ کی زبان سے نکلا کہ آج ہماری تعداد ایسی ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ہم کو شکست نہیں دے سکتی, ہرا نہیں سکتا کوئی ہم کو. اپنی کثرت پہ ذرا ناز ہو گیا اور ایسے جملے بھی نکل گئے. اور وہ دشمن اتنا طاقتور نہیں تھا, قریش سے زیادہ بہادر نہیں تھے وہ لوگ, لیکن جس وقت یہ وادی حنین میں پہنچے ہیں انہوں نے تیروں کا ایسا مے برسایا, وہ وہاں کے رہنے والے تھے, جنگجو تو تھے ہی سارے کے سارے, اور پہاڑی دروں میں چھپے ہوئے تھے وہ لوگ. آپ نے دیکھا ہوگا اگر کبھی عمرہ گئے ہوں, طائف گئے ہوں, تو بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں, کہیں کہیں سے بس وہ روڈ نکل رہا ہے اور دونوں طرف پہاڑ ہیں, وہی راستہ ہے, وہ اسی راستے پہ وہ لوگ چھپے ہوئے ہیں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے اتنی خطرناک تیر اندازی کی ہے, اور 20,000 تھی, 12,000 کے مقابلے میں 20,000 کوئی زیادہ نہیں ہے. 313 کو اللہ نے فتح عطا فرما دی, ایسی تیر اندازی کی کہ اب صحابہ جانے لگے, پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے. قرآن کہتا ہے اس بات کو, اذا عجبتکم کثرتکم, جب تمہاری کثرت تم کو اچھی لگ رہی تھی, اس نے تم کو عجب میں مبتلا کر دیا تھا, فلم تغنی عنکم شیئا, اس کثرت نے تم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولوا مدبرین, زمین تنگ ہو گئی, پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے تم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے ان کو شجاعت عطا فرمائی تھی, اللہ پر پورا بھروسہ تھا, اپنے خچر کو آپ نے اسی سمت بڑھایا جہاں سے تیر آ رہے تھے, آپ کے چچازاد بھائی آپ کے ساتھ میں تھے, اور آپ نے زوردار ایک نعرہ لگایا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, ہاں ہاں میں نبی ہوں, عبد المطلب کی اولاد سے ہوں, جھوٹا نہیں ہوں. یہ صحابہ کی طرف ایک اعلان تھا کہ میں ادھر ہوں, ادھر آؤ, کہاں جا رہے ہو, الٹے پاؤں بھاگے جا رہے ہو. صحابہ نے جب حضور کی آواز سنی تو ان میں ایک جوش پیدا ہوا, واپس آئے, پھر حضور کے ساتھ اس طرف بڑھے. چند صحابہ رہ گئے تھے حضور کے ساتھ, اب اندازہ لگائیے, حالانکہ اتنی بڑی جماعت ہے کہ جس جماعت کو دیکھ کر ناز ہونا ہی تھا, لیکن اللہ پاک کو یہ ناز والی بات پسند نہیں آئی, اور صحابہ جیسی مقدس جماعت سے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ میں جہاں بھی لڑتا ہوں بکا تیری ہی مدد سے لڑتا ہوں, بی کا قاسم تو، تیری مدد شامل حال نہ ہو تو کوئی نہیں لڑ سکتا. بہت بڑا سبق ہے یہ. اللہم اعوذ بعزتک، اے اللہ میں تیری عزت اور جلال کی پناہ مانگتا ہوں. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انت ذلنی، اس سے کہ تو مجھے گمراہ کرے. مطلب یہ کہ اللہ تو مجھے گمراہ نہ کرنا. نبی دعا مانگ رہے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. دیکھیے ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے کہ امام صاحب اگر قرات کرتے ہیں نماز میں تو مقتدیوں کی قرات کی طرف سے کافی ہوتی ہے، وہ امام کی قرات مقتدیوں کی قرات بن جاتی ہے، مقتدیوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن امام کو تو پڑھ لی ہے نا. امام کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم کسی آفس میں جائیں، کسی سرکاری دربار میں جائیں اپنے کوئی درخواست لے کر، تو سب نہیں بولتے نا، ایک بولتا ہے نا. اسی طریقے سے ہم اللہ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا نمائندہ اپنے امام کو بنا دیا ہے. امام صاحب ہماری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں دعا عرض کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو وہ ان کی قرات ہماری قرات ہے. حدیث پاک میں بھی ہے قرات الامام قرات اللہ، کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہوتی ہے. لیکن بہرحال پڑھنی ہے. جب ہم تنہا نماز پڑھیں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی سورہ فاتحہ کے بغیر. اور کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو اس کو بھی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اور سورہ فاتحہ کے مضمون میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا. اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں اللہ سے سیدھے راستے کی دعا مانگتے رہنی ہے، اس سے آدمی گمراہی سے محفوظ رہتا ہے. کبھی بھی کوئی شخص اپنے آپ کو کامل نہ سمجھ بیٹھے کہ میں تو بس ہو گیا کامل. ہر وقت ضرورت ہے ہم کو سیدھا راستہ ہم کو حاصل ہو جائے. اہدنا الصراط المستقیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے بھی امت کو یہی سبق پڑھا رہے ہیں کہ اللہ گمراہ نہ کرنا مجھے. اللہ اکبر، سوچ خیال میں بھی نہیں آ سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہو سکتے ہیں. لیکن یہ سبق ہے ہمیں، ہمارے لیے. انت الحی الذی لا تموت، پھر اللہ کی تعریف ہے، اللہ تو ہی ہے وہ ذات جس کو موت نہیں آتی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. والجن والانس یموتون، جنات میں سے ہر ایک، انسانوں میں سے ہر ایک کو موت کا ذائقہ ملے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگلی حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حسبن اللہ ونعم الوکیل، یہ ایسے کلمات ہیں جن میں توکل کی تعلیم ہے. اور ان کلمات کو حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام نے بھی اپنی زمانہ مبارک سے ادا کیا، جس وقت ان کو دو آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا. حینما القیا فی النار، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنی زبان سے کیا کیا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کلمات اس وقت کہے جب کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو جڑ سے ختم کرنے کی کوشش کی تھی. اس وقت بھی حضور نے اور صحابہ نے کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اس کا ترجمہ ہوتا ہے حسبنا اللہ، اللہ ہم کو کافی ہے. ونعم الوکیل، اور وہی بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے، اس سے بہتر کام بنانے والا کوئی نہیں ہے. شراح حدیث نے، علماء حدیث نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی خاص مقصد درپیش ہو تو 1000 دفعے حسبن اللہ ونعم الوکیل پڑھے، پھر دعا مانگے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ تمام بزرگان دین کے معمولات میں اس کلیمے کا ورد رہا ہے، تو روزانہ 3 تسبیح اس کی پڑھ لی جائیں، اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی. بالخصوص انسان پر جب حالات ہوں پریشانی کے، کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، جانی ہو، مالی ہو، رزق کی تنگی ہو، کاروباری ہو، اولاد کی طرف سے ہو، دوستوں کی طرف سے ہو، دشمنوں کا خطرہ ہو، تو اس کلمے کی آپ کثرت کریں اور 300 کا مجموعہ کثرت بن جاتا ہے. 300 دفعہ روزانہ پڑھیں، آپ دیکھیے حیرتناک طریقے سے اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے گی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن گھیر لیتے ہیں اور جواب مانگا جاتا ہے، اور جواب دینا بعض مرتبہ مشکل ہوتا ہے. آپ اس کلمے کی کثرت کریں، اللہ پاک آپ کی طرف سے جواب بن جائیں گے، آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. حسبن اللہ ونعم الوکیل، ہمارے ایک استاد محترم ہیں، نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں، حضرت مولانا سلمان صاحب بجنوری، دامت برکاتہم، دیوبند کے بڑے استاد ہیں، مولانا ذوالفقار صاحب نقشبندی کے خلیفہ بھی ہیں. عام حالات میں تو وہ کہتے ہیں کہ 200 مرتبہ روزانہ پڑھو کم سے کم، لیکن اگر سخت قسم کے حالات ہوں تو 500 دفعے کر دو، 500 دفعے کر دو، کیونکہ کچھ بزرگوں کے نزدیک 200 دفعے بھی کثرت میں شامل ہے. لیکن حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 300 دفعے کا معمول بناؤ، 300 دفعے کثرت میں ان کے نزدیک شامل ہے. تو ہمارا اپنا معمول 300 دفعے پڑھنے کا ہے الحمدللہ. آپ حضرات بھی اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے اس کلمے کو، بہت پیارا کلمہ ہے، اور اللہ کی مدد آپ خود محسوس کریں گے. جب جب پریشانی آئے گی اور آپ اس کلمے کا ورد کرتے ہیں تو اللہ کی مدد اپنے سامنے پائیں گے آپ. تو حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حسبن اللہ ونعم الوکیل، یہ وہ کلمہ ہے، قالها ابراہیم علیہ السلام حین القی فی النار، اس کو حضرت ابراہیم نے اس وقت کہا جب ان کو فی النار آگ کے اندر ڈالا جا رہا تھا. وقالها محمد صلی اللہ علیہ وسلم حین قالوا، اور اس کلمے کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے ان الناس قد جمعوا لكم فخشهم فزادهم ایمانا، کہ جب لوگ آپ کے خلاف جمع ہو گئے تھے حملہ کرنے کے لیے اور آپ سے کہا جا رہا تھا کہ آپ ڈریے ان سے، فزادهم ایمانا، تو مسلمانوں کے ایمان میں اضافہ ہوا اور وہ کہنے لگے حسبن اللہ ونعم الوکیل، ہم کو تو اللہ ہی کافی ہے. یہ غزوہ حمراء الاسد کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب جنگ احد میں مسلمان زخمی ہیں، 70 کے قریب مسلمان شہدا ہیں اور 70 کے قریب زخمی ہیں، اور ہر مسلمان کو رنج و غم ہے، رنج و علم کا سامنا ہے. ادھر جب یہ ابو سفیان جانے لگا تو کچھ دور جانے کے بعد اس کو خیال ہوا، ارے بھائی بڑی کمزور حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں، کیا بہتر ہو کہ ان کا جڑ سے صفایا ہی کر دو. تو اب وہ واپس ہونے کے لیے پر تول رہا تھا، اس کے دل میں خیال یہ بھی آیا کہ مدینہ یہاں سے قریب ہے، یہ لوگ یہاں پر میدان میں جمع ہیں، زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، شہداء کی تدفین اور تکفین میں مشغول ہیں، چلو ہم مدینہ پہ حملہ کرتے ہیں، ان کے بیوی بچے وہاں پر ہیں، اور اس زمانے میں ایسے حملے ہوتے تھے بیوی بچوں کو بھی لے آتے تھے لوگ، گھروں کو لوٹیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی اس کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو کہا کہ سب لوگ چلیں، جس حالت میں اسی حالت میں، جو 70 صحابہ زخمی تھے، اور ایسے ویسے زخم نہیں، تلوار کے زخم ہیں، وہ نیزوں کے زخم ہیں، تیروں کے زخم ہیں، وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور تمام صحابہ کی زبانوں پر یہ الفاظ جاری ہوئے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم کو اللہ ہی کافی ہے، اس کلمے کے ورد سے. اور حضرات صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جرأت مندانہ اقدام سے دشمن پر ایسا اثر پڑا کہ وہاں پر وہ لوگ ڈر گئے اور وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگے، اور وہ سوچنے لگے ایسا نہ ہو کہ یہ جو فتح ہے شکست میں تبدیل ہو جائے، اور اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے جو کچھ سامان تھا نا وہ سارا کا سارا چھوڑ کر گئے، تو مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملا. اتنا زبردست کلمہ ہے یہ. اگلی حدیث دیکھیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادخلوا الجنۃ اقوام افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، رواہ مسلم، قیل معناہ متوکلون وقیل قلوبهم رقیقۃ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کچھ ایسے گروہ داخل ہوں گے، کچھ ایسی جماعتیں داخل ہوں گے، کچھ ایسی قوم داخل ہوں گی، افئدتهم مثل افئدۃ الطیر، جن کے دل پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے. افئدتهم، ان کے دل، مثل افئدۃ الطیر، پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے. پرندوں کے دل کی طرح ہوں گے ان کے دل، کیا مطلب اس کا؟ اس کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں. ایک مطلب ہے متوکلون، یعنی جس طرح سے پرندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہوں گے. پرندوں کی صفت پہلے ایک حدیث میں آئی ہے نا، کہ جب صبح کو نکلتے ہیں بالکل خالی پیٹ، تقدو خما شا، صبح کو نکلتے ہیں تو خالی پیٹ، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ پر ایسا ہی بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تم کو ایسا ہی رزق دے جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہ صبح کو وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں، اور دوسرے دن کی نیت جمع نہیں رکھتے وہ. تو اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تمہارے اندر توکل پرندوں کی طرح آ جائے، یعنی اعلیٰ درجے کے متوکل ہو جاؤ، اللہ پر بھروسہ کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. اور حضور نے فرمایا، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے اس امت کے جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا صرف اس بنیاد پر کہ ان کا توکل اعلیٰ درجے کا ہوگا. ایک تشریح اس کی ہے. دوسری تشریح یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کے دل پرندوں کی طرح نرم ہوں گے، جیسے پرندے کو پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں. تھوڑی سی محبت آپ دکھاؤ، آپ کے قریب آنے لگتے ہیں، وہ ہل جاتے ہیں آپ سے، آپ کے اشاروں کی بات سمجھنے لگتے ہیں، وہ اپنے بچوں سے کیسا پیار کرتے ہیں دیکھو وہ. تو جیسے پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں، اسی طریقے سے میری امت میں بہت سے لوگوں کے دل نرم ہوں گے، اور ان کے دل جو نرم ہوں گے اس نرمی کی بنیاد پر اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کرے گا. دل کی نرمی یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، پسندیدہ چیز ہے، پسندیدہ شے ہے. اور قساوت قلبی سے پناہ مانگی گئی ہے. دل کی سختی بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ بچائے. بعض لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں، اپنے لیے بھی ہوتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھی ہوتے ہیں، اپنے دوست و اقارب کے لیے بھی ہوتے ہیں، دکان پہ بیٹھتے ہیں تو گراہکوں کے لیے ہوتے ہیں، کسٹمروں کے لیے ہوتے ہیں. بعض لوگ اپنی قساوت قلبی کو یوں چھپاتے ہیں، ہم تو اصول کے پابند آدمی ہیں، اس طرح سے چھپاتے ہیں، لیکن سامنے والے سمجھتے ہیں کہ اصول کیا ہے اور قساوت کیا ہے. حدیث پاک میں اس کا علاج ہی بتایا گیا کہ اگر کسی کے اندر قساوت ہے، یعنی دل کی سختی ہے، اس کو چاہیے یتیموں کے سروں پر ہاتھ پھیرا کرے. امسح علی رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیلو، دل کی سختی دور ہوگی، یہ ایک بہترین علاج ہے. ضرورت مندوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچاؤ، دل کی سختی دور ہوگی. غریبوں میں غریبوں کا درد دیکھو اور اس درد کو دور کرنے کی کوشش کرو، دل کی سختی دور ہوگی. تو بہرحال حضور نے فرمایا کہ اس امت میں کچھ گروہ ایسے ہوں گے جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے کہ ان کے دل پرندوں کے دل کی طرح ہیں. اور پرندوں کے دل کی طرح یا تو یہ کہ توکل کرتے ہیں پرندوں کی طرح، اعلیٰ درجے کے متوکل، یا یہ کہ ان کے دل نرم ہیں جیسے پرندوں کے دل نرم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. اللہم الہمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب.